الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. اس کا ایک نام ہے سورۃ النبأ. نبأ ينبأ کے معنی آتے ہیں خبر کے, اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ بڑی بھاری خبر کو بھی نبأ کہتے ہیں, اور یہی مادہ نبی کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے. چونکہ حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت کو لا کر کے اللہ تعالیٰ کے یہاں سے بڑی بھاری خبریں سناتے ہیں, اس لیے نبی کو نبی کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس کا دوسرا نام ہے سورۃ تساؤل. وجہ تو سورہ یہ ہے کہ منکرین بیکار کے سوالات کیا کرتے تھے, فالتو سوالات, جس سوالات میں نہ دنیا کا کوئی فائدہ نہ آخرت کا کوئی فائدہ, اس کو شریعت میں ناپسند سمجھا گیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدوا لکم تسؤکم. بہت سے سوال شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ ہے, تو یہ کفار بھی اس طرح کے فالتو اور بیکار سوالات کرتے تھے. اس کا تذکرہ اس صورت میں آیا, اس اعتبار سے اس کو سورۃ تساؤل سے تعبیر کیا گیا ہے. اور یہ 80 نمبر پر نازل ہوئی, سورہ معارج کے بعد سورہ نازعات سے پہلے. علامہ ابن سیرین فرماتے ہیں کہ جو آدمی سورہ نبأ کو خواب میں پڑھتے ہوئے دیکھے تو یہ دلیل ہے کہ وہ آدمی اللہ کا خوف رکھتا ہوگا, اس کے دل میں خوف خدا ہوگا, اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اللہ پر توکل کرنے والا ہوگا, متوکل ہوگا. سابقہ سورت کے ساتھ اس کا ربط اس طریقے سے ہوگا کہ دونوں سورتوں میں آخرت اور قیامت کا تذکرہ ہے, اور نہ ماننے والوں کو نتائج سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اگر تم قیامت کو نہیں مانو گے, آخرت کو نہیں مانو گے, تو اس کے خطرناک نتائج تم کو بھگتنے پڑیں گے. اس پر یہاں پر تنبیہ کی گئی ہے. اس سورت کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کے اس طرح کے سوال کو نقل فرما کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کے غلط عقیدوں کا رد کیا ہے کہ تم لوگ قیامت کو مستبعد سمجھتے ہو, قیامت کو تم لوگ ناممکن اور محال سمجھتے ہو. تو جو لوگ قیامت کو مستبعد سمجھے, لیکن میم کا الف کثرت استعمال کی وجہ سے حذف کر دیا گیا. یہ ماں کا الف ان اور ماں, ماں کا الف کثرت استعمال کی وجہ سے حذف کر دیا گیا. جیسے ان میں, با میں, الا میں, الا میں, حتیٰ میں, ان حروف کے اندر کثرت استعمال, اور جب وہ ماں کے ساتھ متصل ہوتا ہے تو حذف کرنے کا عام رواج ہے. مانا کریں گے کیا کون سی بات کے بارے میں وہ سوالات کر رہے ہیں, یتساءلون آپس میں وہ کون سی بات کے سلسلے کے اندر سوال کر رہے ہیں, آپس میں یعنی کفار اور مشرکین بیٹھ کر کے آپس میں کون سی بات کے بارے میں سوال جواب کرتے ہیں. دوسرا مطلب یہ ہے کہ کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور مذاق کس بات کا سوال کر رہے ہیں. تیسرا مطلب یہ کہ یہ کفار مسلمانوں سے بطور مذاق کن باتوں کا سوال کر رہے ہیں. یتساءلون عن النبأ العظیم, ایک بہت بڑی خبر کے بارے کے اندر. بہت بڑی خبر کا کیا مطلب؟ جو خبر لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, قرآن مجید ہے, مرنے کے بعد کی زندگی ہے اور توحید ہے, چونکہ یہ لوگ اس کے منکر تھے. تو نبعن عظیم سے بعض مفسرین نے قرآن مجید کو مراد لیا اور بعض نے قیامت کے دن کو مراد لیا ہے. اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اطلاع دینا یہ اپنی جگہ کے اوپر بذات خود نبعن عظیم ہے. قرآن میں ایک اور جگہ کے اوپر بھی قرآن مجید کے لیے نبأ عظیم کا لفظ استعمال ہوا ہے, قل ہوا نبعن عظیم, تو وہاں بھی قرآن مجید ہی مراد لیا گیا ہے. الذي هم فيه مختلف, جس قرآن کے بارے میں قیامت کے بارے میں یہ لوگ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں. مسلمان تو آخرت قیامت قرآن کو صحیح اور ثابت مانتے ہیں اور یہ کافر قیامت قرآن کو صحیح ثابت مانتے نہیں ہیں. نمبر دو, بعض انسان دنیا میں ایسے ہیں جو قیامت کو روحانی مانتے ہیں, حقیقی نہیں مانتے. بعض انسان ایسے ہیں جو بدن کے اٹھنے کے قائل ہے اور جو ہے کہ صرف بدن کے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہوگا, اس کے اندر ارواح وغیرہ جو ہے ڈالی نہیں جائے گی. بعض لوگ وہمی اور خیالی سمجھتے ہیں آخرت کو. بعض لوگ جو ہے عقلی مجازات کے قائل ہیں. بعض لوگ قیامت کے بارے میں ڈاماڈول عقیدے رکھتے ہیں, پتہ نہیں آئے گی, نہیں آئے گی, کیسی آئے گی. تو الگ الگ قسم کے خیال والے لوگ ہیں دنیا میں قیامت کے بارے میں. یہ ہے مختلفون, کلا ہرگز نہیں. سیعلم, وہ کافر لوگ ان قریب جان لیں گے کہ وہ جو انکار کرتے ہیں تو اس انکار کے اوپر ان پر کیا وبال آئے گا. دیکھو وہاں پر ہے کلا سوف تعلمون سورہ تکاثر میں, اور یہاں پر ہے سیعلمون. تو دونوں کے درمیان کے اندر فرق ہے قریب اور بعید کا. ظاہر بات ہے کہ مسلمان قیامت کو قریب سمجھتے ہیں, اس لیے جہاں اہل ایمان کا تذکرہ ہو وہاں سیعلمون, اور جہاں کافروں کا تذکرہ ہو وہ اس کو بعید سمجھتے ہیں, وہاں سوف کا تذکرہ ہے. کلا سیعلمون, پھر اب وہ ان قریب جان لیں گے. الم نجعل الارض مهادا, یہاں نو چیزوں کا تذکرہ ہے. یہ نو چیزیں وہ ہیں جو اللہ تعالی کی قدرت کا عظیم شاہکار ہے اور جن پر عوام کے ذہن کے اعتبار سے دنیا کا مدار ہے. ایسی نو چیزیں یہاں پر اللہ تعالی نے یاد دلا کر کے مومنوں کو ایمان کامل کی, کافروں کو ایمان اور توحید کی دعوت دی جا رہی ہے. اب یہ نو چیزیں الگ الگ دیکھیے. الم نجعل الارض مهادا, جعل بمعنى سیر یا جعل بمعنى خلق, کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ استفہام اس بات کے لیے یعنی بنایا. جس طریقے سے گہوارا بچے کے لیے ہوتا ہے, جا کر بچے کو راحت ملتی ہے, آرام ملتا ہے, سکون چین ملتا ہے, بستر پر جا کر انسان کو سکون چین راحت ملتی ہے, اس طرح ذرا یہ پوری زمین انسان کے لیے بچھونا اور گہوارے کے مانند اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. انسان چاہے بری یا ہوائی سفر کرے, بالآخر چین اور سکون تو اس کو زمین کے اوپر آ کر کے ہی ملتا ہے. والجبال اوتادا, اور ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنائی, یعنی پہاڑ کو میخ اور کیل بنا دی کہ اس کے ذریعے سے پہاڑ کی جگہ, پہاڑ کی وجہ سے زمین جمی ہوئی ہے. وخلقناکم ازواجا, اور ہم نے تم کو جوڑے جوڑے بنائے, مرد عورت, یہ جوڑے آپس میں سکون سے زندگی گزارنے کے واسطے ہیں, تاکہ مرد عورت سے, عورت مرد سے سکون حاصل کر کے اطمینان بھری دونوں کے دونوں زندگی حاصل کر سکے. اس واسطے حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو رشتہ دار ہوتے ہیں, تو ان رشتہ داروں کو آپس میں تعلقات کی وجہ سے ایک دوسرے کے سکھ دکھ کا ایک دوسروں پر اثر پڑتا ہے. یعنی ایک رشتہ دار اگر اچھے حالات میں ہو تو دوسرے رشتہ دار پر اس کا اثر ہوگا کہ میرا فلانا رشتہ دار اتنا اچھے حال میں ہے, خوشحالی میں ہے. اور اگر رشتہ داروں میں ایک پریشان, بیمار, دکھی, مصیبت زدہ ہو تو دوسرے رشتہ دار کی طبیعت کے اوپر اس کی وجہ سے اثر ہوتا ہے. اس لیے قیامت کے دن کے لیے فرمایا فلا انصاب بینہم, اس دن رشتے ناطے توڑ دیے جائیں گے. کیوں توڑ دیے جائیں گے؟ تاکہ ایک رشتہ دار اگر جہنمی ہے تو اس کے جہنم کا دکھ اور درد دوسرے جنتی رشتہ دار کو اٹھانا نہ پڑے. اس لیے کہ اگر دنیا کی طرح وہاں پر ایک دوسرے کے غم گسار, دکھ درد میں شرکت یہ وغیرہ ہوئے, تو ایک رشتہ دار جہنم میں گیا تو دوسرا بیچارہ جنت میں گیا, وہاں بھی اس کو چین نہیں. کیوں چین نہیں تھے؟ کہا میرا ایک رشتہ دار تو جہنم میں پڑا ہوا ہے. اس لیے فرمایا فلا انصاب بینہم, اس دن رشتہ داریاں کاٹ دی جائے گی, تاکہ پھر ایک کی وجہ سے دوسرے کو تکلیف نہ ہونے پاوے. یہ اس دن جو ہے ہوگا. ہاں جب اہل جنت رشتہ دار آپس کے اندر ہوں گے تو جنتی رشتہ دار کو آپس کی رشتہ داریوں سے راحت ملے گی, باقی جو جہنم میں چلا گیا وہ رشتے کاٹ دیے جائیں گے. وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا, سب تک تے کاٹنے موندنے کو, کیونکہ نیند جو ہے وہ تھکان کو دور کرنے کا کام انجام دیتی ہے. انسان کو تھکن ہو, نیند نکال لی, رات کو دیر تک مجلس بازی ہوتی رہی, رات کو کہیں سفر میں تشریف لے گئے اور جو ہے رات کو جو ہے کچھ کھیل تماشے کرتے رہے, تو سب تھکان جو ہوتی ہے وہ نیند کی برکت سے سب دور ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے غموم اور ہموم ہوتے ہیں مختلف قسم کے, تو وہ تمام کے تمام کو بھی نیند جو ہے کاٹ کر کے ختم کر دیتی ہے. اسی طریقے سے نیند کی وجہ سے حواس خمسہ ظاہرہ بھی اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں, معطل نہیں ہو جاتے لیکن کام کاٹ دیتے ہیں. اسی لیے نیند کی حالت میں کچھ نظر نہیں آتا کہ سبق کہاں چل رہا ہے, نیند کی حالت میں سنائی نہیں دیتا کہ کیا فرمایا گیا, کیا بات بتلائی گئی. حواس معطل نہیں ہوتے, البتہ وہ منقطع ضرور ہو جاتے ہیں, کٹ ضرور جاتے ہیں. اور حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ نیند جو ہے تمام راحتوں کا دار و مدار نیند کے اوپر ہے. اگر آدمی کو نیند نہ آوے تو اس صورت کے اندر انسان کی ہر چیز بے مزہ ہو جاتی ہے, کھانے میں بھی مزہ نہیں آتا. کیوں کہ آج نیند نہیں ہے اس لیے کھانے میں مزہ نہیں, نیند نہ ہو تو آدمی کو پڑھنے میں مزہ نہیں. کوئی بھی راحت جو ہے نیند کے بغیر آدمی کو پر لطف معلوم ہوتی نہیں ہے. ہر ایک میں ٹینشن, جس کو مسلسل نیند نہ آنے کا عارضہ ہو آدمی چڑیل مزاج کا ہو جاتا ہے, لوگوں پر گرم ہوتا رہتا ہے, خشکی ہو جاتا ہے, یہ سب صفات اس کے اندر آ جاتی ہے. البتہ بات اتنی ہے کہ نیند کی وجہ سے راحتیں بھی منقطع ہو جاتی ہیں, راحتیں منقطع. جتنی دیر آدمی سویا اتنی دیر تک کھانے سے, پینے سے, دوسری بہت ساری نعمتوں سے محروم رہتا ہے. اس لیے جنت میں نیند نہیں ہے, چونکہ جنت محرومی کی جگہ نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی آدمی کھانے پینے راحت سے محروم رہے. اس وجہ سے جنت میں نیند نہیں, بس جتنا سونا ہے یہیں سو لینے کا. وجعلنا اللیل لباسا, اور ہم نے رات کو اوڑھنا کا لباس بنایا ہے. چونکہ ایک رات کی سیاہی ایک جو ہے چادر کی مانند ہے جو انسان کو چھپا لیتی ہے اور ڈانپ لیتی ہے. چنانچہ رات کی تاریکی میں جتنے بھی کالے کام ہوتے ہیں وہ کالی رات میں ہوتے ہیں. دنیا میں عام طور پر چوری ڈکیٹی اس طرح کے سارے کام کاج کالی رات میں ہوتے ہیں. اور اب تو انسان ترقی کر رہا ہے اس لیے ہر چیز میں ترقی, تو ان گندے کاموں کے لیے بھی کالی رات کا انتظار بھی اب تو نہیں رہتا ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کسی نے پوچھا, دیکھو آپ سب کے لیے کام کی چیز اکثروں کے واسطے, کہ نکاح کی مجلس کب رکھنی چاہیے, رات میں یا دن میں؟ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا رات میں رکھنی چاہیے. پھر انہوں نے ارشاد فرمایا, دیکھو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رات کو لباس فرمایا اور بیوی کو بھی فرمایا, ہن لباس لکم. جب دو لباس جمع ہو جائے تو ایک دوسرے سے کامل مناسبت بھی ہو اور جو ہے کامل طور پر اس کے منافع اور فوائد حاصل ہو. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. اور بیوی سے جتنے بھی فوائد متعلق ہے اس میں سے جو اخص الخاص فائدہ ہے وہ بھی رات ہی میں زیادہ الز ہوتا ہے دن کے مقابلے میں. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. اور ہم نے دن کو بنایا کمائی کرنے کا وقت, کہ دن کے اندر تم اپنی معیشت اور کمائی کا کام کرتے ہو. فَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. اور ہم نے تمہارے اوپر بنائے سات مضبوط آسمان. دیکھو کتنا بھی مضبوط سلیب ہوتا ہے نا, تو زمانہ گزرنے کے بعد اندر کا اسٹیل سڑیے سڑنے لگتے ہیں, سلیب کے پوپڑے نکلنے لگتے ہیں, پلاسٹر اکھڑنے لگتا ہے, پھر اس کا ریپیئرنگ کروانا پڑتا ہے. اسی طرح پرانے زمانے کے جو چھت ہے اس کے اندر بھی لکڑیوں میں گھن کا کیڑا لگنے لگتا ہے وقت گزرنے پر. لیکن یہ آسمان صدیاں صدی ہزار ہاں برس سے قائم ہے لیکن اس کے اندر کوئی کمی نہیں آئی. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَحَاجًا. اور ہم نے بنایا آسمان کے اندر ایک چراغ چمکتا ہوا. وَحَاج کے معنی آتے ہیں جگمگاتا ہوا. وَحَاج کہتے ہیں عربی میں نہایت گرم اور نہایت روشن کو, بہت گرم کوئی چیز ہوئے اس کو بھی وَحَاج کہتے ہیں, اور خوب روشن ہو اس کو بھی وحاج کہتے ہیں. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعَصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا. اور ہم نے بنایا چراغ جگمگاتا ہوا یعنی سورج بنایا. معصرات کس کو کہتے ہیں؟ معصرات کا ایک معنی آتا ہے, دیکھو جو لڑکی جوانی کے قریب پہنچ جائے, شباب میں داخل ہو جاوے, حیض آنے کا سلسلہ اس کو جاری ہونے والا ہی ہو, ایسی لڑکی کو معصرہ کہا جاتا ہے. اسی پر سے یہ لفظ بنا ہے. ایک معنی آتا ہے نچڑنے والی بدلیاں, جو بدلیاں نچڑے, جیسے کہ کپڑے میں پانی بھرا ہوا ہو تو اس میں صلاحیت ہوتی کہ اس کو آپ نچوڑو گے تو نچڑ جائے گا, تو جو بدلیاں نچڑنے کے قابل ہو اس کو بھی معصرتن سے تعبیر کرتے ہیں. نمبر دو, پانی سے بھرے ہوئے بادل اس کو بھی معصرات کہا جاتا ہے. نمبر تین, نچوڑنے والی ہوا, بارش کو نچوڑنے والی ہوا. نمبر چار, ایسا بادل جو پانی سے بھرا ہوا اور برسنے کے قریب ہو, کالا بادل, اس کو بھی معصرات کہتے. اور ہم نے نچڑنے والے یا پانی سے بھرے ہوئے بادلوں سے بہتا ہوا پانی برسایا, مسلادھار پانی برسایا. لنخرج به حبا ونباتا, تاکہ ہم اس بارش کے پانی کے ذریعے سے غلہ نکالیں. غلے میں سب آ جاتا ہے, گیہوں, جو, باجرہ, جوار, مکئی, ونباتا اور گھاس پھوس. یعنی غلہ بھی ہوتا ہے اور گھاس پھوس بھی ہوتا ہے جو جانور کھاتے ہیں. وجنات الفافا, اور گھنے باغ ہم نے نکالے. چنانچہ بارش کی برکت سے گھنے گھنے درخت, باغ, باڑیاں تیار ہوتی ہے. ان یوم الفصل کان میقاتا, یقیناً فیصلے کا دن یعنی مخلوق کے درمیان جو فیصلے کا دن ہے قیامت کا دن, اس کا وقت مقرر ہے. یوم ينفخ فی الصور, جس دن سور میں پھونکا جائے گا, حضرت جبریل پھونکیں گے. فتأتون افواجا, اس دن لوگ فوج در فوج قیامت کے میدان میں جمع ہو جائیں گے, الگ الگ جماعتوں کی شکل میں قبر سے نکل کر کے قیامت کے میدان کے اندر جمع ہو جائیں گے. اب افواج کا کیا مطلب ہے؟ قیامت کے دن لوگ قبر سے نکل کے میدان قیامت کی طرف فوج در فوج پہنچیں گے. تو خطیب نے سراج المنیر میں ایک حدیث نقل کی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 10 قسموں میں تقسیم ہو جائے گی, 10 فوجوں میں قیامت کے دن تقسیم ہو جائے گی. نمبر 1, بعض کی صورتیں بندروں کی طرح ہوگی, یہ چگل خور ہوں گے. بعض کی صورت سوروں جیسی ہوگی, یہ حرام خور لوگ ہوں گے. بعض سر نگو ہوں گے, ٹانگ اوپر اور آنکھ اور چہرہ نیچے ہوگا, ان کو گھسیٹا جائے گا, یہ سود خور لوگ ہوں گے. کچھ نابینا ہوں گے جو ادھر ادھر مارے مارے پھرتے ہوں گے, یہ وہ ہوں گے جو دنیا میں فیصلہ کرتے وقت ظلم کرتے. بعض گنگے اور بہرے اور بے عقل ہوں گے, یہ وہ ہوں گے جو اپنے اعمال پر دنیا میں مغرور ہوتے تھے. بعض وہ لوگ ہوں گے جن کی زبانیں سینے پر لٹکتی ہوگی اور ان کے منہ سے لہو اور پیپ بہتا ہوگا, جس سے پورے مجمع کے اندر بدبو پھیلی ہوئی ہوگی. یہ وہ علماء اور وائز ہوں گے جن کا کردار ان کی باتوں کے خلاف تھا. بعض لوگ وہ ہوں گے جن کے ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوں گے, یہ وہ تھے جو پڑوسیوں کو دکھ دینے والے تھے. بعض لوگ وہ ہوں گے جن کو آتش یعنی آگ کے تختوں پر سولی دی جائے گی, یہ وہ لوگ ہوں گے جو حکومت کے لوگوں کو جا کر لوگوں کی چگلیاں کرتے تھے. خوب سناؤ یہ حدیث لوگوں کو, آگ کے تختوں کے اوپر جن کو سولی دی جائے گی, جو حاکموں کو حکومت والوں کو جا کر کے چگلیاں کرتے تھے لوگوں کی. بعض لوگ وہ ہوں گے جو بدبودار مردار سے زیادہ سڑے ہوئے ہوں گے, یعنی ان کے بدن سے مردار سے بھی زیادہ سڑان کی بدبو نکلتی ہوگی, یہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نفسانی خواہشات اور لذات میں مزے اڑاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے مالی حق کو اپنے مالوں کے ساتھ روکے رکھتے تھے. بعض لوگوں کو تارکول یعنی ڈامر کی چادریں پہنائی جائے گی, یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں فخر اور تکبر کے مارے مارے پھیرا کرتے تھے. اس طرح مجرموں کو 10 فوجوں میں قیامت کے دن تقسیم کیا جائے گا. اعاذنا اللہ من ذالک. تو وفتح فتأتون افواجا وسیرت الجبال فکانت سرابا وفتحت السماء فکانت ابوابا, اور آسمان کو کھول دیا جائے گا اور دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے. یہاں کھلنے کا مطلب ہے آسمان پھٹ جائے گا, چنانچہ یہ پورا آسمان پھٹ جائے گا اور ایسا لگتا ہوگا کہ ہر جگہ دروازے ہی دروازے, یعنی ملائکہ آ رہے جا رہے, یہ سارے مناظر ہوں گے. وسیرت الجبال فکانت سرابا, اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے تو یہ پہاڑ جو ہے ریت کی طرح معلوم ہوں گے, چمک ریت کی طرح معلوم ہوں گے. سراب کس کو کہتے ہیں؟ صحرا میں دوپہر میں گرمی کے وقت کے اوپر جو دور سے چمکتا ہوا ریت نظر آتا ہے, آدمی کو یہ لگتا ہے کہ وہاں پانی ہے, قریب جاتے ہو پانی دور چلتا جاتا ہے, تو ایک چمکتی ریت پانی کی شکل میں نظر آتی ہے, سیدھا روڈ ہو اسٹیٹ دور تک, تو اس پر بھی ایسا لگتا ہے کہ دور وہاں پانی ہے, حالانکہ وہاں پانی وانی ہوتی ہے اور آدمی جتنا قریب جاتا ہے وہ پانی دور ہوتا جاتا ہے. چھانچوا چڑ اس کو گجراتی میں کہتے ہیں, تو اس کو عربی میں کہتے ہیں سراب, فکانت سرابا. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ گویا کے پہاڑ اس دن بے حقیقت بن جائیں گے, خیالی رہ جائیں گے, اپنی جگہ سے اکھڑ کر کے ریت بن جائیں گے, جیسے کہ کبھی یہاں پر تھے ہی نہیں, ایسا ہو جائے گا. یعنی جس طرح سراب پہاڑ بے حقیقت ہو جائیں گے. ان جہنم کانت مرصادا, یقیناً جہنم گھاٹ میں بیٹھی ہوئی ہے, انتظار کے اندر لگی ہوئی ہے. مرصاد جس طریقے سے کوئی شکاری شکار کی گھاٹ میں بیٹھتا ہے, اس طرح جہنم یہ مجرمین کی گھاٹ میں بیٹھی ہوئی ہے. للطاغین, شریروں کے واسطے, کافروں کے واسطے, حد سے گزرنے والوں کے واسطے, للطاغین مآبا, ان کا وہ ٹھکانہ بنے گی. دیکھیے مفسرین فرماتے ہیں کہ طاغین یہ جمع طاغی کی ہے, طغیان سے مشتق ہے, جس کے معنی آتا ہے شر کشی کرنا. اور طاغی اس شخص کو کہتے ہیں جو شر کشی اور نافرمانی میں حد سے آگے نکل گیا ہو. اور یہ حقیقت میں وہی آدمی کر سکتا ہے جو ایمان سے نکل گیا ہو. نافرمانی اور شرکشی میں حد سے آگے کون نکل جائے, جو ایمان سے نکل گیا ہو. اس لیے طاغین کی مراد بعض مفسرین نے کفار کو قرار دیا ہے کہ کفار آیت کریمہ کے اندر مراد ہے. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ مسلمان جو بد عقیدہ ہو, گمراہ فرقوں سے تعلق رکھتے ہو, قرآن اور سنت کی حدود سے نکلے ہوئے ہو, اگرچہ وہ صراحتاً کفر کو اختیار نہ کرے لیکن قرآن سنت کے حدود سے باہر نکل گئے ہو, وہ بھی آیت کریمہ کے مصداق ہے, جیسے کہ روافض, خوارج, معتزلہ وغیرہ. اور گھاٹ میں بیٹھنے کا مطلب کیا کہ بعض حضرات نے یوں مراد لیا کہ فرشتے گھاٹ میں بیٹھیں گے جہنم کے پول کے اوپر. چنانچہ جہنم کے اوپر جو پول لگایا گیا ہے اس پر عذاب کے فرشتے بھی گھاٹ میں بیٹھیں گے اور رحمت کے فرشتے بھی گھاٹ کے اندر بیٹھیں گے. چنانچہ جیسے کوئی کافر آئے گا, عذاب کے فرشتے فوراً پکڑ کے اس کو جہنم میں ڈال دیں گے, اور رحمت کے فرشتے جو وہاں گھاٹ میں بیٹھے ہوئے وہ ایمان والوں کو جلدی جلدی گزار کر کے پار کروا دیں گے اور ایمان والوں کی حفاظت کریں گے. اور خود جہنم بھی گھاٹ کے اندر ہے. کیسے؟ کہ جیسے ہی وہ کافروں کو دیکھے گی کھینچ لے گی, اور اس کی گردن جو محشر میں آئے گی وہ بھی کافروں کو اٹھا لے گی. ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا. وہ لوگ اس جہنم کے اندر طویل ترین زمانوں کے زمانوں تک رہیں گے. یعنی ایک زمانہ گزرے گا تو دوسرا زمانہ پہلے والے زمانے کے اندر داخل ہو جائے گا. حقب کے معنی لمبا زمانہ. تو ایک لمبا زمانہ گزرنے کے بعد دوسرے نئے لمبے زمانے میں وہ داخل ہو جائے گا. دوسرا لمبا زمانہ گزر جاوے تو تیسرا آ کر کے اس میں داخل ہو جائے گا. اس طرح ایک میں ایک, ایک میں ایک زمانے داخل ہوتے چلے جائیں گے, یہاں تک کہ کفار دائمی اور ابدی جہنم کی آگ میں رہیں گے. یہ احقاب کا مطلب. بعض حضرات نے احقاب کا مطلب یہ ذکر کیا ہے کہ اگر اہل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو یہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک حقب 80 سال کا آخرت کے بارے میں, ایک حقب 80 سال کا اور ہر سال 12 مہینے کا اور ہر مہینہ 30 دن کا اور ہر دن 1000 سال کا, اس اعتبار سے 2,88,00,000 سال کا ایک حقبہ ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق. اب 2,88,00,000 سال کا ایک, 88,00,000 سال کا ایک حقبہ ہو تو یہاں تو احقابہ جمع استعمال کیا گیا, تو پتہ نہیں کتنے لامحدود زمانے تک وہ لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے. اور بعض حضرات نے اس کی توجیہ یوں کی ہے کہ احقاب کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کافروں کو یہ پتہ چل جاوے کہ دنیا میں جتنے بھی زمین کے, مٹی کے, ریت کے ذرات اور کنکر ہیں, کتنے سال گزرنے کے بعد ان کو جہنم سے نکالا جائے گا تو بھی وہ خوش خوش رہیں گے کہ کبھی تو نکلنا ہوگا. اور مومنوں کو یہ پتا چل جائے کہ جتنے ذرات ریت کے کنکر زمین کے اوپر ہے اتنے سالوں کے بعد جنت سے نکلنا ہے تو وہ جنت میں مغموم رہیں گے. اور جنت غم کی جگہ نہیں, جہنم خوشی کی جگہ نہیں. کیا نتیجہ نکلا کہ ان کے لیے کبھی اس سے نکلنا نصیب نہیں ہوگا. بعض حضرات مفسرین اس کی توجیہ اس طریقے سے کرتے ہیں احقاب کی, کہ احقاب بول کر کے ہمیشہ ہمیش کا قیام مراد ہے. چنانچہ شاہ عبدالعزیز صاحب نے تفسیر فتح العزیز کے اندر یوں فرمایا کہ دیکھو اگر ایک حقب کی کچھ مدت ہم کو معلوم ہو دنیا کے سالوں کے اعتبار سے, تب بھی احقاب کی مدت تو ہم معلوم کی رہ نہیں سکتے. چلو دنیا میں اہل عرب حقب کو کس معنی میں استعمال کرتے تھے, 80 سال, لیکن یہاں آیت میں تو ہے احقاب جمع کے ساتھ. تو ایک حقب کی اگر مدت معلوم ہو بھی جاتی ہے تو احقاب کی مدت کیسے معلوم ہوگی؟ اس لیے اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ کافر لوگوں کے لیے ابدی جہنم ہے. بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ لفظ احقاب کے ذریعے جہنمیوں کی جہنم میں قیام کی مدت کو بتلانا نہیں ہے, بلکہ یہ بتلانا ہے کہ دنیا کے اندر تھوڑی مدت کو ہم سیکنڈ, منٹ, مہینے, سال, دن وغیرہ کی گنتی سے تعبیر کرتے ہیں, اور صدی, قرن, حقب یہ سب الفاظ دنیا کی مدتوں کو گننے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. تو بتلانا یہ ہے کہ دوزخ میں یہ سب ناپ بیکار ہو جائیں گے, وہاں کوئی ناپ نہیں ہوگا, نہ منٹ کا, نہ سیکنڈ کا, نہ گھنٹوں کا, نہ دن کا, نہ ہفتوں کا, نہ مہینوں کا, نہ سال کا, نہ قرن کا, کوئی پیمانہ وہاں پر زمانہ ناپنے کا جہنم کے اندر نہیں ہوگا. لامتناہی زمانہ ان کو جہنم میں رہنا ہے, اور اسی لامتناہی کو تعبیر کرنے کے لیے احقاب کا لفظ آیت کریمہ کے اندر استعمال کیا گیا ہے. یہ اس لیے یہ توجیہ کرنی پڑ رہی ہے کہ بعض حضرات اس کی طرف گئے ہیں کہ ایک طویل زمانہ گزرنے کے بعد کافروں کو جہنم سے نکالا جائے گا, وہ احقاب کی گنتی کر کے ان کے نکلنے کی باتیں ثابت کرتے ہیں, اس لیے یہ سب توجیہات کرنی پڑ رہی ہے. اور مفسرین یہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن کے اندر جہنم کے لیے 34 جگہ کے اوپر خلود کا لفظ استعمال ہوا ہے, جہنم کے ساتھ خلود کا لفظ 34 مقامات پر آیا, اور 3 جگہ پر جہنم کے ساتھ ابد کا لفظ استعمال ہوا. اور سورہ مائدہ کے اندر تو فرما دیا گیا کہ اگر یہ جہنمی لوگ جہنم سے نکلنا بھی چاہیں گے تو ہرگز وہ نکل نہیں سکیں گے. اور سورہ ہود کے اندر فرمایا خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض, گویا ان تمام کا نتیجہ کیا نکلے گا, ان جہنمیوں کو جہنم سے کبھی باہر نکلنا نصیب نہیں ہوگا, دائمی ابدی ان کو وہاں پر قیام کرنا ہوگا. اور بعض حضرات نے جو ہے ایک اور توجیہ کر ڈالی کہ احقاب کی مدت جنہوں نے گنی وہ یوں تا نتیجہ نکالتے کہ اتنے ہزار برس کے بعد کافر نکلیں گے, تو مفسرین کی ایک جماعت اس بات کی طرف گئی کہ الا احقاب منسوخ ہے, کہ ناسک کون تو فلن نزیدکم الا عذابا, یہ ناسک اور الا احقاب منسوخ کیوں, تو کہا اس میں ایک محدود مدت جہنم کے عذاب کی بیان کی گئی الا احقاب میں, تو فذوقوا فلن نزیدکم اس نے اس کو منسوخ کر دیا کہ ہر گھڑی ان کے اوپر عذاب میں اضافہ ہی ہوگا, اس کے اندر کبھی کمی کا موقع نہیں آئے گا. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا, اور وہ جنت کے اندر نیند بھی نہیں چکھیں گے, اور کوئی جہنم کے اندر نیند بھی نہیں چکھیں گے, اور کوئی لذیذ پینے کی چیز بھی وہ لوگ نہیں چکھیں گے. دیکھو برد کی تفسیر مفسرین نے نیند سے کی, اس لیے کہ برد ٹھنڈک کو کہتے ہیں. حضرت عبد عبداللہ ابن عباس سے بھی یہی منقول ہے کہ ورد نیند کے معنی کے اندر، اس لیے کہ انسان کو نیند آتی ہے تو ٹھنڈک ہو جاتی ہے، انسان کو غصہ ہو، انسان کو ٹینشن ہو، نیند آئے تو پھر ایک دم ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی کو پیاس لگی ہو اور سو جائے تو آدمی پیاس کو بھی بھول ہو جاتا ہے، اسی لیے ٹھنڈک اور نیند میں کامل جوڑ ہے۔ گرمی میں آپ کو بھی خود تجربہ ہے کہ نیند آتی نہیں ہے، آدمی ٹھنڈک کا متلاشی رہتا ہے، اس واسطے جو ہے ٹھنڈک دور تو نیند بھی دور، دونوں کے درمیان کے اندر جو ہے تضاد ہے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، وہ جنت کے اندر نیند بھی نہیں چکھیں گے اور کوئی لذیذ پینے کی چیز بھی ان کو نہیں ملے گی۔ الا حمیما وغساقا، مگر یہ کہ گرم گرم کھولتا پانی پینے کو دیا جائے گا اور گساق دیا جائے گا۔ گساق کا کیا مطلب؟ نمبر ایک، آنکھ کا میل، آنکھ میں سے جو میل نکلتا ہے نا، وہ آنکھ میں سے چپڑے نکلتے ہیں، اس کو بھی غساق کہتے ہیں عربی زبان میں، گویا کہ وہ آنکھ کا میل ان کو کھلایا جائے گا۔ نمبر دو، ہر سڑی ہوئی بدبودار چیز کو بھی غساق کہتے ہیں۔ نمبر تین، خطرناک ٹھنڈی چیز جو انسان کو جو ہے برباد کر دے، ویسی خطرناک ٹھنڈی چیز کو بھی غساق کہتے ہیں۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ جہنمیوں کے زخموں سے نکلنے والا خون اور پیپ، اس کو بھی غساق یا غساق، تشدید تخفیف دونوں طریقے سے بولا جاتا ہے۔ جزاء وفاقا، یہ ان کے اعمال کے بقدر پورے پورا بدلہ دیا جائے گا، یعنی جتنے برے اور گندے اعمال انہوں نے دنیا میں کیے، ان کے برے اور گندے اعمال کے بقدر ان کو آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پورے پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اعمال میں کے معاملے میں کوئی ظلم نہیں کریں گے، کہ اور سزا زیادہ ایسا اللہ تعالیٰ کا معاملہ نہیں ہوگا۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، یقیناً وہ لوگ حساب کے دن یعنی قیامت کے دن سے ڈرتے نہیں تھے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور انہوں نے ہماری آیتوں کو یعنی قرآن کی آیتوں کو بالکل جھٹلا دیا تھا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہر چیز کو ہم نے گن گن کر کے رکھا ہے، لکھ کر کے بھی رکھا ہے یا کتاب میں گن گن کر کے رکھا ہے۔ کتاب سے مراد نمبر ایک لوح محفوظ، کہ ہر چیز لوح محفوظ کے اندر موجود ہے۔ تو نمبر دو، بعض نے اسے لکھنے والے فرشتوں کے دفاتر بھی مراد لیے ہیں، کہ کرامن کاتبین جو دفاتر میں انسان کے اعمال لکھتے ہیں، وہ بھی کتاب سے جو ہے مراد لیا گیا ہے۔ گویا ہر چیز اللہ کے علم میں بھی ہے اور دفتر کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے۔ تو احصاء اور کتاب دونوں لکھنے کے معنی میں بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ہر چیز کو ہم نے محفوظ کر لیا ہے، گن گن کر کے لکھ لیا ہے۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، تم چکھو، چکھتے جاؤ، ہم تم لوگوں کا عذاب ہی بڑھاتے چلے جائیں گے۔ چنانچہ جہنمی لوگ جب کبھی بھی فریاد کرنے جائیں گے اور اپنی مصیبت کا شکوہ شکایت کریں گے، تو ان کی مصیبت اور تکلیف دور تو نہیں کی جائے گی، بلکہ ہر فریاد پر ایک نئی قسم کا عذاب بڑھا دیا جائے گا۔ یہ ہے فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، کوئی بھی شکایت اور فریاد لے کے جاؤ تو ایک نئی قسم کا عذاب چالو ہو جاوے۔ ان للمتقین مفازا، یقیناً کا ڈرنے والوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے کامیابی کی جگہ ہے۔ کامیابی کی جگہ کون سی؟ جنت۔ حدائق، حدیقتن کی جمع باغیچے، باڑیاں۔ حدائق و انابا، اور انگور ہوں گے، یعنی قسم قسم کے پھل فروٹ ہوں گے۔ وقواعب اترابا، قائبتن کی جمع ہے، قائبہ کہتے ہیں نوخیز لڑکیاں، یعنی جن کی ابھی کھلتی جوانی ہو، ایسی لڑکیاں جن کے پستان ابھرے ہوئے ہو اور گول گول ہو، چھاتیاں اٹھی ہوئی ہو کہ جو دیکھنے والوں کو للچاتی اور لبھاتیاں ہو, اس کو کہتے ہیں قواعد. اور اطراف کے معنی آتے ہیں ہم عمر ہونے کے, کہ جن کی عمریں بھی ایک جیسی ہوگی, چونکہ عمروں میں موافقت ہوئے تو لطف مزید ہو جاوے, اور عمر میں موافقت نہ ہوئے تو لطف میں کمی آتی ہے. اسی لیے روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جنتی مرد اور عورت دونوں کی عمر 33 سال کی ہوگی. اور بعض روایتوں میں ایسا بھی ملا کہ جنت میں مردوں کی عمر تو 33 سال کی, لیکن لڑکیوں کی عمر 17 یا 18 سال کی ہوگی. اور پھر مفسرین نے دونوں کے درمیان کے اندر ایک بہت پیاری مثال دی کہ 33 سال کا مرد کیا مطلب, پختہ میوے کی طرح. میوہ کچا اچھا نہیں لگتا, جو پختہ میوہ ہوتا ہے وہی لذیذ معلوم ہوتا ہے. اور 18-17 سال کی لڑکیاں کیا مطلب, کہ بعض پھل ایسے ہوتے ہیں جو کچے کھانے میں ہی مزہ آتے ہیں, جیسے ککڑی کھیرے وغیرہ. اس طرح بازو نے اس کی مثال دی ہے. وَقَوَاعِبَ أَتْرَابًا, اور اس کے اندر جو ہے ابھرے ہوئے پستان والی ہم عمر جو ہے لڑکیاں ان کے لیے ہوگی. وَقَأْسًا دِحَاقًا, دِحَاق کے دو معنی, چھلکتے اور لگاتا, یعنی ان کو شراب اور مختلف چیزوں کے پیالے دیے جائیں گے. کیسے, چھلکتے ہوئے, یعنی ادھورے نہیں ہوں گے بلکہ چھلو چھل ہوں گے. اور لگاتار ایک ختم, دوسرا دوسرا ختم, تیسرا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا, وہ لوگ جنت کے اندر کوئی لغو بات نہیں سنیں گے. گویا کہ جو ایک لغویات اتنی خطرناک چیز ہے کہ جنت کو بھی اللہ نے اس سے پاک رکھا ہے, اور ایک ہم ہے کہ دنیا میں بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. لا يسمعون فيها لغوا, تو لغو جس میں دین دنیا کا کوئی فائدہ نہ ہو, ایسی باتیں وہ لوگ جنت میں نہیں سنیں گے, لغویات سے پاک. ولا کذابا, اور جھوٹ باتیں بھی جنت میں سننے کو نہیں ملے گی, سب سچی سچی باتیں وہاں پر سننے کو ملے گی. جزا من ربک عطا حسابا, یہ آپ کے رب کی طرف سے تمہارے اعمال کے اوپر بدلہ دیا جائے گا. عطان بطور انعام دیے جائیں گے, حساب کثیر انعام. دیکھو حساب کا ایک معنی کیا گیا ہے کثیر انعام کے, یہ عربی زبان کی ایک جو ہے اصطلاح ہے کہ حساب بول کر کے زیادہ دینا, کثیر دینا, یہ مراد لیا جاتا ہے. گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, تمہارے رب کی طرف سے تم کو انعام ملے گا, جو تمہارے رب دنیا میں بھی تمہاری تربیت کرتے رہے آج بھی تم کو انعامات سے نواز رہے. دیکھو یہاں غور کرنے کا مقام ہے, جنت کی نعمتوں کے بعد فرمایا جزا من ربک عطا حسابا, اور جہنم کے بعد فرمایا جزاؤں وفاقا, یعنی تمہارے برے اعمال کا پورا بدلہ. اور نیکیوں کے بارے میں کیا فرمایا, نیکی کا بدلہ اور اوپر سے مزید انعام, مزید عطا. وہاں ایسا نہیں ہوا کہ گناہ کی جتنی سزا ہو گئی اس کے اوپر اور ایکسٹرا زائد سزا, وہاں ایسا نہیں کہا گیا. یہ جنت ہی کے معاملے میں کہا گیا, یہ بھی اللہ تعالیٰ کے کمال عدل اور انصاف کی بات ہے. جزا من ربک عطا ان حسابا, گویا کہ بے حساب نعمتوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پر مالا مال فرمائیں گے. بعض مفسرین نے یہاں ایک اشکال پیدا کیا ہے, وہ اشکال یہ کھڑا کیا کہ دیکھو پہلے کہا گیا جنت کو جزا, پھر اس کے بعد کہا گیا عطا, یعنی پہلے جنت کے لیے کہا گیا کہ اللہ تمہارے عمل کے بدلے میں دیں گے, پھر فرمایا کہ بطور انعام کے دیں گے. تو بدلہ اور انعام دونوں میں تو فرق ہوتا ہے, ایسا کیسا دو الگ الگ بات فرمائی گئی؟ بظاہر دونوں میں تعارض معلوم ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جزا کہتے ہیں किसी काम के ऊपर जो बदला और इवज दिया जाए उसको कहते हैं जजा। एक मजदूर ने सुबह से शाम तक मेहनत की, उसकी मेहनत के ऊपर जो उसको दिया गया उसका नाम जजा। और अता किसको कहते हैं, जो बला बगैर किसी मेहनत के, बगैर किसी इवज के तुमको मिले। चुनांचे एक को बुलाया और दिया, लो ये 500 रुपये पकड़ो, खाई गए इनाम, जा ले जा तुम, सबक में कभी सोया नहीं, ले ले जा 500 रुपये। इस तरीके से तो कोई भी मुस्तहिक नहीं निकले ऐसा, तो इस तरीके से दे दिया गया, इसको कहते हैं अता। तो अता कहते हैं जो बगैर किसी इवज और बगैर किसी अमल, बगैर किसी मेहनत के मिले, उसको अता कहा जाता है। अब दोनों को जमा करने का बाद मुफस्सिरीन ने एक मतलब ये जिक्र फरमाया कि जन्नत के इनामात दुनिया के आमाल के बदले में तो होगी होगी, लेकिन हकीकत के अंदर वो अताए रब्बानी है। यानी दिखने में ऐसा है कि दुनिया में तुमने जो नेक आमाल किए उसके बदले में अल्लाह दे रहे हैं, लेकिन हकीकत के अंदर वो अल्लाह ताला का आता और ही नाम है। इसीलिए कि अपने आमाल की हकीकत अपने को खबर कि अपनी नमाज कैसी, अपने रोजे कैसे, अपनी जकात कैसी, अपनी तस्बीह कैसी, अपनी तिलावत कैसी। कोई भी आदमी अपने अमल के बदले में खुदा किया जन्नत लेने जा रहे तो कहाँ मिले उसके बदले में। इसीलिए दिखने के अंदर वो जजा है दुनियावी अमाल की, लेकिन हकीकत के अंदर अल्लाह ताला की अता और इनाम है। इसीलिए तो हदीस में आया कि कोई भी आदमी अल्लाह के फजल के बगैर जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। ये इस मजमून की ताईद हो जाएगी। और मुफस्सिरीन इसमें एक बात ये भी बढ़ाते हैं कि इंसान जो दुनिया में नेक आमाल करता है, वो नेक आमाल की हालत ऐसी है कि उसके बदले में तो दुनियावी नेमत का भी वो मुस्तहिक नहीं है। यानी दुनिया में जो अल्लाह उसको नेमत दे रहे, खाना पीना कपड़े इज्जत इल्म अमल सला फला, ये जितनी सारी नेमतें हैं, वो नेमतों को अगर हमारे आमाल के बदले में देखा जाए तो दुनिया की नेमतें वो भी हमारे आमाल के बदले में नहीं हो सकती। दुनिया में जो नेमतें मिल रही वो भी हमारे आमाल से बहुत ज्यादा मिल रही है, तो आखिरत की जो नेमतें हैं वो तो खालिस अल्लाह ताला की अता और अल्लाह ताला का इनाम है। और बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि दोनों को जमा करने का मतलब ये निकलता है कि नेक बंदों को अल्लाह सुबहानहु व ताला उनके आमाल की सिर्फ जजा और बदला नहीं देंगे कि तुमने दुनिया में जितना अमल किया बस उसी की जजा और उसी का बदला मिले। अल्लाह ताला नेक लोगों को उनके आमाल की जजा और बदला तो देंगे ही देंगे, लेकिन अल्लाह ताला नेक लोगों को अपनी तरफ से आता और इनाम से भी नवाजेंगे। तो दो चीजें मिलेगी, एक नेक आमाल की जजा और दूसरी अल्लाह ताला की तरफ से आता और इनाम। ये दो चीजों के मिलने को यहाँ पर जमा कर दिया गया। रब्बी समावाति वल अर्द, अल्लाह ताला आसमान और जमीन के रब है, वमा बैनहुमा, और आसमान जमीन के बीच में जो कुछ है उसकी भी तरबियत अल्लाह करते, अर रहमान वो बड़े मेहरबान है, ला यमलिकून मिनहु खिताबा, कोई भी कयामत के दिन मखलूक में से अल्लाह ताला से बात करने की कुदरत ताकत और हिम्मत नहीं कर सकेगा। महशर में एक मौका ऐसा आएगा कि अल्लाह का जलाल और अल्लाह का गुस्सा ऐसा होगा कि बड़े से बड़े फरिश्ते को, बड़े से बड़े नबी को भी हिम्मत नहीं होगी कि वो अल्लाह के सामने बातचीत कर सके। फिर सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तवील सजदा फरमाएंगे, फिर गुफ्तगू की इजाज़त होगी, फिर दूसरे लोगों को बात की इजाज़त होगी। यौम यकूमु रूहु वल मलाइकतु सफ्फा, जिस कयामत के दिन रूह खड़े होंगे। कौन रूह से मुराद? नंबर एक जिब्राइल अमीन खड़े होंगे, नंबर दो आम जानदार मुराद है, सब जानदार, नंबर तीन रूह से मुराद अल्लाह ताला का एक लश्कर है जो मलाइका भी नहीं, उनके लिए सर भी है और पैर भी है और हाथ भी है, ये खास किस्म का लश्कर है, वो रूह से मुराद है। बाद हजरात कहते हैं ये रूह वो फरिश्ता है जो इंसानों के बदन में रूह फूकने का काम करता है। इमाम इब्ने जरीर ने अपनी तफसीर में हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु का कौल नकल किया कि रूह चौथे आसमान पर एक मखलूक है, اور یہ اتنا بڑا فرشتہ ہے کہ تمام انسانوں، تمام پہاڑوں اور تمام فرشتوں سے وہ بہت بڑا ہے، یہ روح نام کا. اور امام بغوی معالم التنزیل میں فرماتے ہیں کہ یہ روح روزانہ 12,000 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں، اور اس کی ہر تسبیح سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرما دیں گے، پیدا فرماتے ہیں ہر تسبیح پر ایک فرشتہ. اور قیامت کے دن جب صفے لگے گی ملائکہ کی، انسانوں کی، جناتوں کی، تو روح کو اتنا بڑا جسم اللہ نے دیا ہے کہ وہ اکیلے ایک صف کے اندر کھڑے ہوں گے. اتنا بڑا جسم اللہ کی طرف سے نقل کیا گیا، عطا کیا گیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ روح ایک فرشتہ ہے جس کے 70,000 منہ ہیں، اور ہر منہ میں 70,000 زبان ہیں، اور ہر زبان سے وہ 70,000 بولیاں بول سکتے ہیں، اور ہر ہر بولی سے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور تسبیح کرتے رہتے ہیں. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ روح کے ایسے ایک فرشتے کا نام ہے جس کے 10,000 بازو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، اور بعض مفسرین کی یہ رائے یہ ہے کہ یہ اولاد آدم کی شکل ان کو دی گئی ہے، اور جو بھی فرشتہ آسمان سے زمین پر اتر کے آتا ہے تو اس کے ساتھ یہ روح نام کی مخلوق میں سے بھی ایک فرد ساتھ میں آتا ہے. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس قیامت کے دن روح اور ملائکہ ایک صف میں کھڑے ہوں گے. اب تفسیر اگر واو کو تفسیر کے لیے مان لو تو جو روح وہی ملائکہ، اور جو ملائکہ وہ روح، اور اگر مغایرت کے لیے مانو تو دونوں الگ الگ مخلوق ہو جائے گی، اور روح سے جبرائیل امین مانو تو ملائکہ کا ایک فرد ہو جائے گا. لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، اور وہ لوگ کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے، ہاں وہی بات کر سکے گا جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجازت دے. یعنی ملائکہ جیسی مخلوق بات نہیں کر سکے گی تو دوسروں کو تو بات کرنے کی کیا ہمت ہوگی، اور جس کو بھی بات کرنے کی اللہ اجازت دیں گے وہ صحیح ٹھیک بات ہی بولے گا، اللہ کے سامنے ادھر ادھر کی بکواس کی باتیں وہ نہیں بول سکے گا. ذالک الیوم الحق، یہ قیامت کا دن بالکل حق اور ثابت ہے، آنے ہی والا ہے. فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا، جو آدمی چاہے وہ اپنے رب کی طرف اپنا ٹھکانہ بنا لے وے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اللہ کی اطاعت کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب سے بچا لے وے. انا انذرناکم عذابا قریبا، اے مکہ کے کافروں، ہم تم کو ایک نزدیک آنے والے عذاب سے ڈرا رہے. نزدیک آنے والا عذاب یعنی کون سا؟ بعض مفسرین نے اس سے موت مراد لی ہے، کہ موت تو بالکل قریب ہے، 60-70-80 سال میں موت آ جائے گی، وہ قریب آنے والی موت کے عذاب سے ڈرو. اور بعض نے اس سے قبر کا عذاب مراد لیا ہے، اور بعض نے اس سے مراد لیا قیامت کے دن کا عذاب، چونکہ قیامت جو ہے قریب ہے، کل دنیا کی جتنی عمر گزر چکی اس کے مقابلے میں قیامت بالکل قریب ہے. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس قیامت کے دن ہر انسان دیکھے گا، مسلمان کافر ہر ایک دیکھے گا کہ اس کے دونوں ہاتھوں نے جو اعمال آگے کر کے بھیج دیے، نیک برے سب سامنے نظر آئیں گے. دونوں ہاتھ سے مراد ہے نیک کام کرنے کی صلاحیت، برے کام کرنے کی صلاحیت. اس نے نیک کام کرنے کی صلاحیت سے کتنے نیک کام کیے، برے کام کرنے کی صلاحیت سے کتنے گندے کام کیے، سب سامنے آئیں گے. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر بولے گا ہائے افسوس، اگر میں بھی مٹی کے اندر ملا دیا جاتا تو کتنا اچھا ہوتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قیامت کے دن جانوروں میں بھی حساب کتاب ہوگا، یہاں تک کہ سنگ والی بکری نے بے سنگ بکری کو مارا ہوگا، بڑے جانور نے چھوٹے پر ظلم کیا ہوگا، ان کے درمیان میں بھی انصاف کرایا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ جانوروں کو خطاب کر کے مٹی بنا ڈالے گی، اس وقت کافر بہت افسوس کریں گے اور کہیں گے کہ ہائے افسوس، اگر ہم کو بھی اس طرح مٹی بنا دیا جاوے تو کتنا اچھا ہو جاوے، تاکہ اس عذاب سے تو ہم لوگ نجات پا جاوے. اس وقت پر یہ لوگ کہیں گے. اور بعض صوفیہ اس کی تفسیر یوں کرتے ہیں، یا لیتنی کنت ترابا، یعنی اگر دنیا میں میں خاکساری اختیار کرتا، تو رب سے خاک ساری مراد لی. تکبر نہ کرتا اور خاک ساری اختیار کرتا تو آج مجھے آخرت کے اندر عذاب نہ دیا جاتا. اور بعض نے کافر سے ابلیس کو بھی مراد لیا ہے کہ جب ابلیس انسان اور اولا انسانوں کے اوپر جنت کی نعمتوں کی بارش کو دیکھے گا تو اس وقت کے اوپر وہ کہے گا کہ کاش کہ میں جو ہے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کر لیتا, اللہ کی بات مان لیتا تو مجھے آج جہنم کی سزا نہ ہوتی. بعض روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی سورہ اما یتساءلون پڑھے اس کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ٹھنڈا پانی پلائیں گے.